بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے دین مبین کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت اس دین کے اندر موجود جامعیت ہے. خالق متعال نے جو دین ارسال فرمایا ہے یہ جامع دین ہے، اور جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس دین کے اندر ہدایت موجود نہ ہو. یہ دین زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت دے گا اور ہر پہلو میں کامل ترین ہدایت فراہم کرے گا. یعنی اس دین کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی اس دین پر عمل کرے گا تو اپنی زندگی کے ہر پہلو کو کمال پر لے سکے گا، معاشرتی طور پر، انفرادی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی اقتصادی طور پر، ہر پہلو میں اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں کمال حاصل ہوگا. لہذا آپ کی اور میری زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں آئے گا جس پہ دین کی ہدایت نہ مل سکے. آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اسلام کے سامنے لے کر آئیے اور کسی مسئلے کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقیہ یہ کہے کہ دین کے اندر اس بارے میں کوئی ہدایت موجود نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ دین بہت مختلف ہو جاتا ہے عیسائیت کے مقابلے میں. ہرگز دین عیسائیت کا دعویٰ یہ دعویٰ نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرے افکار و خیالات کے مقابلے میں، جیسے بدھسٹ ہے، بدھزم کے اندر ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہندوازم کے اندر ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ان تمام کے دعوے محدود ہدایت کے بارے میں ہیں. بدھزم نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ معنوی ترقی چاہتے ہیں آپ بدھزم اختیار کیجئے، آپ ایک بدھسٹ بن جائیے، اس کے بعد کسب و کار میں آپ کیا کرتے ہیں، معاش کو کہاں سے فراہم کرتے ہیں، یہ کسی بدھزم کی ذمہ داری نہیں ہے. ہندوازم نے بھی یہ ذمہ داری نہیں دی. حتیٰ آج کی عیسائیت نے، جو ہرگز حضرت عیسیٰ کی بھیجی ہوئی عیسائیت نہیں ہے، اس نے بھی یہ ہدایت کے پہلو نہیں لیا. صرف دین اسلام نے اس پہلو کو اپنے اوپر لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو کفر کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے. وہ چاہتا ہے اسلام بدھزم کے اندر تبدیل ہو جائے، وہ چاہتا ہے اسلام کرسچینٹی کی طرح ہو جائے، اتوار اتوار چرچ بلائے، باقی چھ دن کیا کرتے ہوں اس کے بارے میں کچھ نہ کہے. مسلمان بھی ایسے ہو جائیں، جمعے جمعے نماز پڑھنے جائیں، عید عید نماز پڑھنے جائیں، دو چار مراسم اور انجام دے دیں، اس کے بعد آزاد ہو جائیں، جو مرضی آئے کریں. اور جب وہ کہیں گے جو مرضی آئے کریں تو یقیناً مادہ پرستی دکھائیں گے، یقیناً کریں گے وہی جو مغربی ثقافت نے چاہا ہے. مغربی ثقافت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسے ایک دھوکے کے اندر مبتلا کر دیں. اب آپ تصور فرمائیے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں. جب دین اسلام کی بات آتی ہے اور ہم میں سے کوئی مسلمان ہو تو کن تہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلا الزام ہم پر یہ لگے گا کہ یہ بنیاد پرست ہے. خاص کر آپ کے اور ہمارے جیسے مسلمانوں پر یہ الزام لگے گا کہ یہ بنیاد پرست ہیں. آج سے 10 سال پہلے کوئی سعودی مسلمان کے اوپر یہ الزام نہیں لگا رہا تھا, انڈونیشیا کے مسلمان پر کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ وہ بنیاد پرست ہے, ملائیشیا کے مسلمان پر کسی نے الزام نہیں لگایا, ہم پر یہ الزام کیوں لگا رہا؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مادہ پرست ہو اور وہ کہے کہ میں فکر میں مادہ پرست ہوں لہذا لباس کے معاملے میں فحاشی اختیار کرتا ہوں, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا. فکر میں مادہ پرست ہو گیا لباس کے معاملے میں فحاشی اختیار کرتا ہے, اس پہ کوئی معترض نہیں ہے. فکر میں مادہ پرست ہو گیا معاش کے معاملے میں سود کو جائز قرار دیتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے. مادہ پرست ہوتا ہے خاندان کے بارے میں ہر قسم کے غلط عمل کو جائز قرار دیتا ہے, اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی کوئی مسلمان ہو اور کہے چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا اسلام کے حکم کے تحت مثال کے طور پر عورت ہو تو کہے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں, بس اس پر الزام ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے. ہم نے کہا چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم سود اختیار نہیں کرنا چاہتے, ہم پر الزام لگ جائے گا کہ یہ بنیاد پرست ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے کیا؟ ایک طرف سے آزادی کے نام پر نبی اکرم کی توہین اور اہانت کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں. ابھی 3 مہینے پہلے جب یہ سوال اٹھایا گیا دنیا کے اندر کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے دوسری جنگ عظیم کے اندر, ثابت کیجئے کہ واقعی 60 لاکھ مارے گئے تھے, تو کہا کہ چونکہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا یہی غلط کیا, اجازت نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کا موضوع ہی چھیڑا جائے, ممنوع ہے. یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے جسے کوئی کراس نہیں کر سکتا. 60 لاکھ یہودی جن کا وجود ہی مشکوک ہے ان کے بارے میں سوال کرنا بھی غلطی قرار پا گئی. اب اس کے بعد آئیے, ان 60 لاکھ یہودیوں میں کیا کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا؟ نہیں. ان کے اندر کوئی مقدس انسان تھے؟ نہیں. عام انسان تھے. کیا انہیں کوئی مقدس مانتا تھا؟ تو کوئی مقدس نہیں مانتا تھا, یورپ کے رہنے والے مختلف لوگ تھے. اگر 60 لاکھ تھے بھی, ان 60 لاکھ لوگوں پر دفاع کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ بمشکل 2 لاکھ. اب اس کے مقابلے میں آئیے نبی اکرم کی ذات مقدس کو. نبی کی ذات کو کتنے لوگ ماننے والے ہیں؟ 1.3 ارب. لگ بھگ 1.5 ارب دنیا کے افراد نبی اکرم کی ذات کو نبی ماننے والے ہیں. نبوت کا درجہ کیسا درجہ ہے؟ تقدس کے اعتبار سے دنیا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. احترام کے اعتبار سے دنیا کا اعلیٰ ترین درجہ نبوت کا درجہ قرار پاتا ہے. دنیا کے مسلمانوں کے جذبات اپنے نبی کے بارے میں کیسے ہیں؟ ایسے جذبات کی جن کو مادہ پرست قوم سمجھ ہی نہیں سکتی, وہ ایک مسلمان اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے. اس کے بعد ان کی ذات پر اہانت کرنے کے لیے, توہین کرنے کے لیے کارٹونز کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. کارٹون در حقیقت کیا ہے؟ کیا کوئی فکری بات ہے یہ؟ کارٹون کوئی فکری بات نہیں ہے, یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک طنز ہے. جب یہ کہا گیا کہ 60 لاکھ لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں مرے تھے یا نہیں مرے تھے, تو ایک سنجیدہ گفتگو کی گئی تھی, کہا تھا یہ غلط. اب نبی کی ذات کے اوپر جو 1.3 ارب مسلمانوں کے لیے مرد احترام ہے, جب کہا گیا یہ غلط ہے تو کہا گیا نہیں, یہ آزادی بیان کے حساب سے بالکل صحیح ہے. کون سا آزادی بیان؟ اگر ہم سوال بھی کریں کہ 60 لاکھ مرے تھے یا نہیں مرے تھے, تو وہ آزادی بیان کے دائرے میں نہیں آتا. لیکن کوئی انسان اٹھتا ہے 1.3 ارب مسلمانوں کے مرد احترام نبی کی ذات کی توہین کرتا ہے, اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی رائے ہے. کیسی آزادی رائے ہے؟ یہ کفر کی دھول ہے جو اس نے ہمیشہ مسلمان کی آنکھ میں جھونکنے کی کوشش کی ہے, اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا رہا ہے. یہی دوہرے معیار کفر اور نفاق میں اختیار کیے ہیں, حتیٰ نبی اکرم کے دور میں بھی کوشش اسی بات کے اوپر رہی, اور اسی خاطر نبی اکرم نے امامت کو اتنی اہمیت قرار دی تھی. کیوں نبی اکرم نے اپنی دعوت تبلیغ کے اہم ترین تمام مواقع کے اوپر امامت کے وجود پر اتنی شدید تاکید کی ہے؟ اس تاکید کا صرف ایک پہلو نظر آتا ہے, وہ یہ کہ نبی اکرم اس کی اہمیت سے واقف تھے. نبی اکرم چاہتے تھے مسلمان اس کی اہمیت کو درک کرنے کی کوشش کرے, اس خاطر نبی اکرم نے اتنی تاکید کی, درود بھیجے محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس افراتفری کے نتیجے میں مجھ سے غلطی ہوتے رہ گئی. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نبی اکرم نے پہلے دن سے اس بات کے اوپر تاکید شروع کر دی کہ امامت کا تحفظ ہونا چاہیے. امامت کی اہمیت کو بیان کیا. ہم نے اپنے سلسلے گفتگو کے اندر امامت کے بارے میں نظریاتی گفتگو کو کل اختتام پر پہنچایا, اور جیسے کہ وعدہ کیا گیا تھا آج سے ہم اس نظریاتی گفتگو کی تطبیق شروع کریں گے. اولین دور سے شروع کریں گے, غیبت کے دور تک لے کر آئیں گے. غیبت کے بارے میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے, اور اس کے بعد امام کے ظہور مجدد کے بارے میں چند نکات عرض ہوں گے. اگر تطبیق کرنے پر آئیں تو ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم کی ذات مقدس نے پہلے دن سے امامت کے وجود پر تاکید شروع کر دی. دعوت ذوالعشیرہ کا معاملہ ہم سب کے سامنے موجود ہے. ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, بدقسمتی سے فضائل کا اتنا زیادہ ذکر ہونا ہماری مجالس کے اندر, اس کے باوجود ہم امامت کے پیچیدہ نکات سے ابھی تک واقف نہیں ہو پائے. کثرت کے ساتھ فضائل کا ذکر ہوا اور بہت اچھا ہوا, لیکن اس کے باوجود جب کوئی پیچیدہ گفتگو کی جاتی ہے امامت کے بارے میں, تب ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کے ذہن میں وہ پیچیدہ گفتگو حل نہیں ہو پائی, علمی سطح نہیں بن پائی. کچھ الفاظ بیان ہو گئے, کچھ واقعات گن لیے گئے. یعنی کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیجیے امیر المومنین کی حیات طیبہ سے اس کی شناخت کتنی ہے, معرفت کتنی ہے. چند گنے چنے واقعے ہوں گے جو آپ کو گنوا دے گا. اور اگر کہیں آپ نے آئمہ کی تعداد میں بعد کے آنے والے آئمہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو شاید وہ واقعے بھی نہیں گنوا پائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجالس اور محافل کے اندر چند خاص نکات کے اوپر تو بے تحاشا اصرار ہے, لیکن بہت سارے ایسے نکات ہیں جو مبہم رہ گئے, کسی نے بہت زیادہ ان کے اوپر غور نہیں کیا. لہذا جب مخالفین کی طرف سے بعض اہم اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کا مقابلہ کر پاتے ہیں. جس چیز کی انتہائی شدید ضرورت قرار پائے گی وہ یہ کہ امامت کے موضوع کو ہر پہلو سے مرد بحث قرار دیا جائے. میں چاہوں گا نبی اکرم کی ذات مقدس نے کس طریقے سے امامت کا دفاع کیا, اس کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. نبی اکرم نے اپنی حیات طیبہ میں ہر ہر جگہ پر ولایت اور امامت کے موضوع کو بیان فرمایا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع ہوا دعوت ذوالعشیرہ, اس کے بعد چاہے وہ معراج کا واقعہ ہو, چاہے وہ شب ہجرت ہو, چاہے وہ جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خیبر ہو, حدیث منزلت ہو, ہر موقع پر نبی اکرم بار بار امیر المومنین کی ذات مقدس کو بیان فرماتے رہے. ایسا کیوں کر رہے تھے؟ نبی اکرم کی بعض احادیث ہیں جس کے اندر بیان فرماتے ہیں علی کا شیعہ ایسے مقام پر فائز ہوگا. جنت میں کوئی مقام بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں علی کا شیعہ ایسے مقام پر فائز ہوگا. یہ ٹرمینالوجی نبی اکرم نے کیوں استعمال کی, شیعہ علی ایسا ہوگا کیوں؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے. نبی اکرم اپنی حیات طیبہ میں احساس فرما رہے تھے کہ جو میرے جانشینی کی طرف جا رہا ہے اس کے دشمن میرے اپنے ماننے والوں میں بہت ہیں. نبی اکرم بخوبی احساس فرما رہے تھے کہ چند خاص لوگ تو ایسے ہیں جو انتہائی مخلص ہیں, ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں ایک خاص قسم کا بغض لیے بیٹھے ہیں. لہذا نبی اکرم کو تاکید فرمانی پڑی کہ جس کے دل میں بغض ہوگا علی کے لیے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. کیوں اس موضوع کو بار بار بیان فرما رہے تھے؟ جو حب رکھے گا وہ یوں ہوگا, جو بغض رکھے گا وہ یوں ہوگا. اس کا مطلب ہے حب رکھنے والے بھی تھے اور بغض رکھنے والے بھی تھے. نبی اس خطرے کو بار بار احساس فرما رہے تھے, جانتے تھے ان کی حیات طیبہ میں کسی کے لیے موقع میسر نہیں ہوگا کہ کوئی خاص کام کوئی خاص اعتراض کر سکے, تو چاہتے تھے اپنی زندگی میں ہر کام کو انجام دے دیں. تو جس طرح سے بھی تصدیق ممکن ہو سکتی تھی نبی اکرم نے انجام دیا, یہاں تک کہ معرکے کو غدیر کے میدان تک پہنچا دیا. اب غدیر کے میدان میں وہ غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا جس میں کسی نبی نے اپنے جانشین کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو نبی اکرم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے انجام دیا. اب یہاں پر تھوڑا سا صبر کر کے ہمیں ایک اور اہم سوال کرنا ہوگا، وہ یہ کہ غدیر کا اصلی موضوع کیا ہے اور اس موضوع کے اوپر ہم نے کتنا عمل کیا ہے. میں نے عرض کیا ہم مخالفین سے گفتگو کرنے یہاں نہیں آئے، یہاں مخاطب ہم ہی لوگ ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون سا موضوع، وہ کون سا پیغام ہے غدیر کا جس پر اصلی اختلاف ہے، پھر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا اس پیغام کے بارے میں ہمارا اپنا رویہ کیا رہا ہے. اب دیکھ لیے آپ سب کے سامنے واضح ہے، اور آپ سب لوگ اپنے بچپنوں سے اور جو جوان ہیں وہ اپنی زندگی میں مسلسل سنتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ غدیر کے پیغام میں دوستی کا حصہ وہ ہے جس پہ سب نے اتفاق کر لیا، کہا اس میں ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہا اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب دوستی لیا جائے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم نے کہا، معتقدین اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا کہ پیغام صرف دوستی کا نہیں ہے، دوستی سے بہت بڑھ کر پیغام دیا گیا ہے. کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اہل یمن چونکہ امیر المومنین کے مقابلے پر آ رہے تھے لہذا نبی اکرم نے یہ کام انجام دیا. بہت زیادہ گفتگو مخالفین سے چونکہ نہیں کرنا چاہتے، زیادہ صرف اپنے ماننے والوں پر محدود رہے، تو دوستی کے پیغام پر کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ تو مورد اتفاق تھا. اتنے میں ہم آج بھی ہیں، حب کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ رکھا گیا کہ مولا کا مطلب مانوی امامت ہے، مولا کا مطلب مانوی رہبری ہے، روحانیت کے مرحلے میں رہبری کرنے والے ہیں، اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. سلسلے عرفا جس میں شیعہ سنی سب شامل ہوا کرتے تھے، سہروردیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ، چاروں سلسلے ہائے عرفا نے امیر المومنین کی ذات کو امام اول قرار دیا اپنی مانویت کے لیے، کہا امام اول وہ ہیں. تو جتنے سلسلے ہائے عرفا ہیں یہ جب بیعت کرتے ہیں تو بیعت کے سلسلے کو امیر المومنین کی ذات تک پہنچاتے ہیں، اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آج بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں اہل سنت کے اندر بھی جو امیر المومنین کی اسی مانوی حیثیت کو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ امام ہونے کے ناطے وہ مانوی رہنما تھے، اتنا ہم بھی مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ کی کتابوں سے ریفرنس دکھا دیں گے آپ کو. شاہ ولی اللہ اہل سنت کے علماء میں نامی گرامی نام برے صغیر کے علماء کے درمیان مغل بادشاہ کے آخری ادوار کے اندر آنے والی عظیم الشان شخصیت اہل سنت کے اعتبار سے معتقد ہیں کہ 12 امام بالکل صحیح ہیں. لیکن یہ 12 امام کس بات کے امام ہیں؟ کہا یہ مانوی امام ہیں، یہ مانویت اور روحانیت کے امام ہیں، سیاست کے علیحدہ امام ہیں، سیاست کے لیڈر علیحدہ ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی رائے قرار پائی. آج بھی بعض لیڈرز اس بات کے قائل ہیں اہل سنت میں، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب ایک اور مرحلہ دیکھیے، وہ یہ کہ من کنت مولا فہذا علی المولا میں ولی کا مطلب قاضی رکھ لیا جائے، ولی کا مطلب حاکم رکھا جائے، اور حاکم کا مطلب ہو قضاوت کرنے والا، عدالت کرنے والا، مشکل فیصلوں میں آخری فیصلہ صادر کرنے والا، اس پر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. امیر المومنین کو قاضی مان لیا جائے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل سنت نے قبول کیا کہ ہاں خلفاء بھی امیر المومنین کی اس حیثیت کے اعتراف کرتے رہتے تھے، اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اپنے آپ سے پوچھیں، اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پھر اختلاف کس بات پر ہے؟ معاملہ غدیر میں ایک بات کے اوپر اختلاف ہے، وہ یہ کہ مطلق حاکم کون بنے گا، لیڈر کون ہوگا معاشرے کا، معاشرے کا نظم و نسق کس کے ہاتھ میں ہوگا، معاشرے کے امور کے فیصلے کون انجام دے رہا ہوگا. دوستی کوئی اختلاف نہیں، مانوی رہبری کوئی اختلاف نہیں، قضاوت عدالت کوئی اختلاف نہیں. اصلی اختلاف اس بات کے اوپر ہے سیاسی لیڈر کون بنے گا. اس جگہ کے اوپر آ کر اختلاف ہو گیا، کہا نہیں اس معاملے میں علی جانشین نہیں مانیں گے. ہم نے کہا ہم مانیں گے، خلیفتہو بلا فصل کا نعرہ یہیں سے شروع ہوا. ہم نے کہا ہم خلیفتہو بلا فصل مانتے ہیں. بس کس چیز کے اندر خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ مانویت کے اندر. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ وہ رہبر ہیں. جرت کیسے کرتے مانویت کی؟ یہ نہیں کہ جرت کرتے. سیاست میں آ کر انہوں نے دعویٰ کیا، سیاست میں کہا ہم سیاسی لیڈر ہیں، علی سیاسی لیڈر نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہوں گا اور آپ اس کے اوپر خوب تعمل فرمائیے گا اور فکر فرمائیے گا، وہ یہ کہ مخالفین نے یہ دعویٰ کیا مانوی لیڈرشپ ہم دینے کو تیار ہیں، دوستی ہم دینے کو تیار ہیں، قضاوت ہم دینے کو تیار ہیں، سیاسی لیڈرشپ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم شیعہ ہونے کے باوجود آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے بھی یہی نہیں کر دیا؟ ہم نے کہا مانوی لیڈرشپ اہل بیت کے ہاتھ میں، سیاسی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں؟ یہاں پر آ کر ہم نے اپنی رائے کو وہی رائے بنا لیا جو ولایت امیر المومنین کے بارے میں اہل سنت کی رائے تھی۔ ہم نے کہا کسی کو بھی دے دو، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ اب ہم نے اس کے مقابلے میں ایک اور جواب دیا، ہمارے بعض دوستوں نے جنہوں نے یہ کہا سیاسی لیڈرشپ کسی کو بھی دے دو ہم پر کوئی اعتراض نہیں، کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو نبی نے اتنا اصرار کیوں کیا تھا؟ اگر کوئی حیثیت نہیں تھی تو خلافت کے معاملے پر امامت نے اتنا جھگڑا کیوں کیا؟ امیر المومنین نے ان کو غاصب کیوں کہا؟ حیثیت تھی تو مقابلہ کیا، کچھ تو تھا یہاں پر۔ یعنی ممکن ہے کسی نے ہم سے یوں کہا، وہ یہ کہ نو چیزیں وہ دینے کو تیار تھے، ایک چیز پر لڑ رہے تھے، ایک آپ دے دیتے، ایک دے دیتے، اور وہ جو ایک مانگ رہے تھے وہ بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں تھی، سیاسی لیڈرشپ تھی۔ سیاست تو ویسے ہی گندا کام ہوتا ہے، تو گندا کام آپ ان کو دے دیتے۔ کیا آپ نے تاریخ میں اس بات کو مانا؟ ہم نے کہا نہیں، یہ ایک گندی چیز بھی ان کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ یہ گندا کہہ کر چھوٹا کر رہے ہیں، اصل معاملہ یہیں پر ہے، یہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں کیا ترک دے رہے ہیں؟ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں دین علیحدہ کر لو، سیاست علیحدہ کر لو۔ امیر المومنین کے معاملے میں ہم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، ہم نے کہا ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، جہاں ہمارا دین ہے وہیں ہماری سیاست قرار پائے گی، امیر المومنین مانوی رہبر ہیں، یہی ہمارا سیاسی لیڈر بنے گا، یہی ہمارے خلیفہ قرار پائیں گے۔ ہم نے خلافت کے غصب ہونے کا دعویٰ کر دیا، ہم نے کہا خلافت غصب ہو گئی نبی اکرم کے بعد، امیر المومنین خلیفہ برحق تھے، ان کو حق نہیں دیا گیا۔ وہاں پر آپ نے اس بات کو نہیں مانا کہ دین اور سیاست علیحدہ ہو، آپ نے کہا نہیں دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، امامت کا حق ہے۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، ابھی یہاں پر ایک سوال باقی ہے، وہ یہ کہ سیاست میں وہ اہم چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا امیر المومنین کی سیاسی لیڈرشپ پر اصرار ہے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، کیا کوئی دنیا کے اندر مانوی لیڈرشپ امیر المومنین سے چھین سکتا تھا؟ چاند اور سورج کے اوپر امیر المومنین کا اشارہ چلتا تھا، کیا اس میں کوئی رکاوٹ بن سکتا تھا؟ یہ زمین اور آسمان امیر المومنین کی مانوی حیثیت کو پہچانتے تھے، کیا زمین اور آسمان اور امیر المومنین کے درمیان کوئی رکاوٹ بن سکتا تھا؟ کس کی مجال تھی؟ ایک مسئلے کے اندر لوگ رکاوٹ بن گئے، وہ سیاسی لیڈرشپ تھی، کہا ہم خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ اسی پر ہم نے 1400 سال جھگڑا کیا، ہم نے کہا نہیں، ان کا حق تھا کہ وہ سیاسی لیڈر بھی ہوں، یہ غدیر کا پیغام تھا، اس پہ ہم نے جھگڑا کیا۔ اب میں آپ سے اگلا سوال کروں گا، وہ یہ کہ غدیر کے دن جو حق امیر المومنین کو ملا وہ صرف امیر المومنین کے لیے تھا یا اولاد علی کے لیے بھی تھا؟ کون یہ کہے گا یہ حق صرف علی کے لیے تھا، اولاد علی کے لیے نہیں تھا؟ یقیناً یہ وہ حق تھا جو امیر المومنین کے لیے اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے موجود تھا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ غدیر ایک آفاقی حق ہے جو پروردگار عالم نے نبی اکرم کی زبان سے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دلوایا ہے۔ غدیر میں جتنا حق امیر المومنین کی ذات مقدس کے لیے ثابت ہوا، اتنا ہی ان دو اماموں کے لیے جو ان کے فرزند تھے ثابت ہوا، اتنا ہی چوتھے امام کے لیے ثابت ہوا، اور تمام ائمہ اطہار علیہ السلام در حقیقت غدیر کے حق کا دفاع کرتے رہے۔ سید الشہداء کی اصلی قربانی غدیر کے لیے تھی، سید الشہداء کی اصلی قربانی اس غدیر کے پیغام کے لیے تھی، ورنہ مانوی طور پر امام حسین کے مقام میں کوئی کمی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یزید سے کہا جاتا نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ خاتم بدہن کہ امام حسین تمہیں خلیفہ ماننے کو تیار ہے، تم ان کو اپنا مانوی رہبر مان دو، تو کیا اسے کوئی اعتراض ہوتا؟ ہرگز نہیں. تو جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر جو پہلے دن جھگڑا ہے، اسی کے اوپر بات میں بھی جھگڑا رہا، اسی کے اوپر اصلی نزاع تھا. اب میں آپ سے پوچھوں گا، اگر یہ حق اولاد علی کے لیے تھا تو غیبت کے زمانے میں اس حق کا کیا کیا جائے؟ کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے امام، چونکہ آپ نظروں سے اوجھل ہیں لہذا ہم آپ کا حق دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا یوں کہہ دوں کہ مولا، چونکہ آپ نظروں سے اوجھل ہیں لہذا آپ کے حق کے غاصبوں سے اب ہم کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں کہوں؟ کیا یہ میرے مولا کا حق نہیں ہے؟ اگر یہ مولا کا حق ہے تو اس حق کا آج کا دعوے دار وہ ہے جو سب سے زیادہ مولا کی سیرت پر چلنے والا ہوگا. کسی اور کے اندر یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس منزلت کے اوپر فائز ہونے کی کوشش کرے. خود بخود یہاں سے میں اور آپ منتقل ہوں گے کہ آج کے زمانے میں حکومت اور حاکمیت کا حق اس کو حاصل ہوگا جو سب سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات سے آگاہ ہوگا، جو سب سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات سے آشنا ہوگا. اسی کو ہم ولایت فقیہ تعبیر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ولایت فقیہ کچھ نہیں ہے، ولایت فقیہ یہی ہے. وہ یہ کہ اہل بیت کے حق کا دفاع غیبت کے زمانے میں بھی واجب ہے، جس طرح سے خود ان کی حیات طیبہ میں واجب تھا. کسی نے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہی ہے. یہ ہے ولایت فقیہ. وہ جو حق قدیر ہے اس کا دفاع کیوں نہ کیا جائے؟ اب اس زمانے کے اندر دیکھیے لوگوں نے کیا کیا، اور اس سوال کا میں سب سے پہلے اور اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے جواب دیتا چلوں، مجھے کہ سیاست میں وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر نبی نے اتنی اہمیت دی؟ فرمائیے، دعوت ذوالعشرہ میں جانشینی کس چیز میں اناؤنس کی تھی؟ حدیث منزلت میں کہا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ کس کس چیز کے اندر وزارت تھی؟ ایک مکمل جانشینی جس میں دین اور سیاست جدا نہیں کی جا سکتی. یعنی میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے مانوی مسائل میں نبی کے جانشین امیر المومنین اور سیاسی مسائل میں نبی کے جانشین کوئی اور شخص. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں میں جانشین امیر المومنین. اگر ایسا ہے تو پوچھئے سیاست میں وہ کون سی ایسی خاصیت تھی جس کی خاطر اتنی اہمیت دی نبی اکرم میں؟ اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اپنا مقصد بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. عزیزان محترم، بخدا مقصد اتنا ہے، حق کے اہل بیت کو زائل نہ ہونے دیں، حق کے اہل بیت کو زائل نہ ہونے دیں. کل امام تشریف لائیں، آپ سے اور مجھ سے یہ نہ کہیں کہ جب میرا حق پامال ہو رہا تھا تو تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے رہے. حق کے اہل بیت کا دفاع کریں. مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں کر سکوں گا آج کے ظالموں کے مقابلے میں، صرف بول کر. میں جانتا ہوں آج یہاں پر بولنے سے ان ظالموں کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کم از کم اپنے امام کے حضور اتنی تو سرخروئی حاصل کروں کہ مولا آپ کے حق کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، اتنا تو میں چاہوں گا. کیا چیز تھی سیاست کے اندر کہ نبی اکرم نے اتنا اصرار کیا کہ میرے بعد سیاسی رہنما لیے ہوں گے؟ اس کے اندر کوئی کسی طریقے سے کسی کو حق نہیں لینے دیا، اور بڑی احتیاط سے نبی اکرم عمل انجام دے رہے تھے، کسی کو اتنی فضیلت بھی نہیں دینے دیتے تھے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مسجد نبوی کچھ اس طرح سے تھی کہ تمام گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھل رہے تھے، بہت سارے اصحاب کے گھر بھی مسجد نبوی کے اندر دروازے کھلتے تھے، تو لوگ انہی گھروں کو دروازوں کو استعمال کر کے مسجد نبوی کے صحن میں آ جایا کرتے تھے، پھر گلی سے ہو کر نہیں آتے تھے، اندر کے دروازے کو استعمال کرتے تھے، چونکہ امیر المومنین کا دروازہ بھی یہیں پر کھلتا تھا. ایک موقع پر نبی اکرم تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ تمام دروازوں کو بند کر دو سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے کے. سارے گھروں کے دروازے بند کر دیے، صرف امیر المومنین وہ واحد شخص رہے جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا. بعض اصحاب نے چاہا کہ دروازہ تو بند ہو گیا ہے, ایک دریچہ چھوٹا سا کھلا رہے, بس اتنا کہ ایک ذرا سا سوراخ کھلا رہے جس میں سے جھانک کر وہ یہ دیکھ لیا کریں مسجد نبوی میں کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم نے فرمایا نہیں, اتنی سی فضیلت بھی نہیں دوں گا, یہ سوراخ بھی بند کر دو, صرف علی کا حق ہے کہ ان کا دروازہ اندر کھلے گا. اتنی احتیاط فرما رہے تھے. سورہ توبہ نازل ہوئی جس کو سورہ برات کہا جاتا ہے, حج کا زمانہ تھا, پروردگار نے نبی سے کہا ہے نبی اس کو اعلان کرواؤ, کسی کو بھیج دیا سورہ دے کر کے تم اعلان کرو. فوراً حضرت جبرائیل نازل ہوئے, فرمایا کہ اے نبی یا آپ خود جائیں گے یا آپ کا نفس جائے گا. فوراً فرمایا کہ علی کو لے کر آؤ, علی سے کہو وہ سورہ لے کر جائیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ تمام احتیاط فرما رہے تھے نبی اکرم اپنی حجات طیبہ کے اندر. یہ ساری احتیاطیں کیوں تھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کوئی پست کام نہیں ہے, سیاست کوئی معمولی کام نہیں ہے. جو شخص لوگوں کی جان و مال پر حاکم ہوگا, خود بخود ان کی رہبری, ان کی گمراہی اور ہدایت کے اندر خود بخود ذمہ دار ہو جائے گا. جو شخص جان و مال کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوگا, جو ان کی عزت و ناموس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوگا, خود بخود ان کے دین پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا. اور تاریخ میں یہی ہوا. وہ جو حاکم ہوا اس نے اپنی کم بصیرتی کی بنیاد پر نہیں معلوم کیا کچھ اذان میں داخل کیا. داخل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. بے وقوف اس کی بے وقوفی کا نشانہ بن گئے, اذان خراب ہو گئی. اگر یہ اس مقام پر نہ ہوتا تو کیا یہ کام کر سکتا تھا؟ اگر یہ سیاست کوئی غیر اہم چیز ہوتی اور یہ سیاسی منصب ہاتھ میں نہ ہوتا تو کیا اذان کو اتنی آسانی سے تبدیل کر سکتے تھے؟ کیا عبادات کو اتنی آسانی سے تقسیم کر سکتے تھے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا ہم روزہ 10 منٹ پہلے افطار کریں گے, اور کر لیا. پوری دنیا اسلام کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا اپنی ایک بات کر کے. اگر یہ سیاسی منصب ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو کیا یہ کام کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں کر سکتے تھے. یہ دین خدا کے اندر تبدیلیاں لاتے رہے, یہ حلال کو حرام کرتے رہے, حرام کو حلال کرتے رہے. اگر وہ سیاسی منصب ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو کیا ممکن ہوتا؟ کسی صورت ممکن نہیں تھا ان کے لیے. لیکن پہلے وہ سیاسی منصب کا قصد کیا اور اس کے بعد دین خدا کے اندر مسلسل تبدیلیاں کرتے رہے. نبی اکرم آگاہ تھے کہ یہ سازشی عناصر اگر سیاسی منصب کے اوپر پہنچ گئے پھر دین کا دفاع کرنا ناممکن ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم آگاہ تھے کہ اگر یہ میرے منبر پر غاصب ہو گئے پھر کربلا ہو کے رہے گی. نبی اکرم جانتے تھے کہ اگر یہ وہاں پہنچ گئے یہ دین کو تبدیل کریں گے, اتنا تبدیل کریں گے کہ ایک موقع پر میری اولاد کو جان نثار کرنی پڑے گی دین کا دفاع کرنے کے لیے. اس خاطر نبی نے چاہا کہ یہ اس مقام پر نہ پہنچ پائے. مسلمانوں نے غفلت دکھا دی, اہمیت نہیں دی, اور میں کہوں گا ان مسلمانوں نے اہمیت نہیں دی. اپنے آپ سے سوال کیجئے گا میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی یہی نہیں کر رہے؟ اور جب ہم نے اصرار کیا کہ دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے تو ہمارے دوستوں نے ہم پر کیا کیا الزام نہیں لگائے؟ اب بتائیے غدیر کا دفاع کون کر رہا ہے؟ مزید آگے بڑھئے اور دیکھیے نبی اکرم نے کس طریقے سے مقابلہ کرنا چاہا. نبی اکرم نے غدیر کے معاملے میں اعلان کیا, اس کے بعد کوشش کی کہ اب کچھ ایسا ہو کہ امیر المومنین کی حاکمیت میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں کسی طرح دور ہو جائیں. عین وفات سے قبل ایک لشکر تشکیل دیا, کہا اس کو کسی طریقے سے باہر بھیج دو. مجھے بتائیے مانوی جانشینی میں کیا مدینے میں رہنے والے رکاوٹ بن سکتے تھے؟ مانوی جانشینی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا. کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے مانوی جانشینی چوتھے امام کے حوالے کی, کیا یزید کا لشکر رکاوٹ بن سکا؟ نہیں. پھر اس اس گروہ کو مدینے سے باہر نبی کیوں بھیج رہے تھے؟ جانتے تھے مانوی جانشینی تو منتقل ہو جائے گی لیکن سیاسی جانشینی منتقل کرنے کے لیے اس منافق گروہ کو باہر بھیجنا پڑے گا. نہیں گئے اور رکاوٹ بن گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے جو سب سے بڑا حربہ سب سے بڑی نبی اکرم کے کوز پر لگائی, اگر میں اب تک صحیح سمجھ پا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دھچکا جو نبی اکرم کو لگا وہ اس وقت لگا جب ان کے منہ پر کسی نے کہا کہ یہ ہزیان کہہ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا دھچکا تھا. 23 سال کی خدمات, 23 سال کی جد و جہد, قربانیاں, فداکاریاں, قوم کے لیے ہمدردیاں, رحمت للعالمین, سب کچھ ہونے کے بعد شیطان نے منہ سے نکلوا دیا کہ یہ ہزیان بک رہے ہیں. نبی اس موقع پر سمجھ گئے کہ اب یہ قوم صلاح حاصل نہیں کر پائے گی, لہذا فرمایا اب میرے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض نے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم نے اس کے کہنے کے بعد بھی کیوں نہیں لکھا, اگر لکھ بھی دیتے تو کیا فائدہ, جو منہ پر کہہ رہا ہے کہ یہ ہزیان کہہ رہے ہیں وہ مرنے کے بعد کیا کچھ نہیں کہتا. لہذا نبی اکرم فرمایا اب میں نہیں لکھ کے دے رہا. سمجھ گئے کہ اب یہ قوم صلاح نہیں حاصل کر سکے گی. آپ کو یاد ہے میں نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا, وہ یہ کہ جنگ احد میں نبی اکرم کو 2 پتھر جب لگے تھے اور دانت شہید ہوئے تھے تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو قوم اپنے نبی کو زخمی کرے وہ کامیابی کیسے حاصل کرے گی. بخدا مجھے یوں لگتا ہے کہ اس دن نبی کا دل اتنا نہیں دکھا ہوگا جتنا اس دن دکھا تھا کہ ان کے منہ پر ان سے کہہ دیا کہ آپ ہزیان کہہ رہے ہیں. اب یقیناً نبی اکرم دیکھ رہے تھے کہ اب یہ صلاح حاصل نہیں کر سکتے, اب یہ فلاح نہیں پائیں گے, یہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا عوام کا کردار یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا. میں مخالفین کے مختلف سطح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر دشمنی ایک گروہ کر رہا تھا. یہاں پر کئی لیئرز ہیں دشمنیوں کی, کئی تہیں ہیں جو نبی اکرم کے سامنے موجود تھیں, انہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ سوچئے گا ایسے موقع پر عوامی کردار کیا ہونا چاہیے تھا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عوام نے ساتھ کیوں نہیں دیا, کس منطق کے تحت ساتھ نہیں دیا؟ کوئی تعجب کرتا ہے جس نبی کے نام کو اذان میں کہہ رہے تھے, جس نبی کے کہنے پر رکوع اور سجود بجا لا رہے تھے. قرآن کریم نے نماز کا طریقہ تو نہیں بتایا تھا, نماز کا طریقہ تو نبی سے سیکھا تھا. جس نبی کے کہے پر یہ سب کچھ سیکھ رہے تھے اس نبی کے کہے پر اس کا جانشین انتخاب کیوں نہیں کیا؟ صرف ایک جواب مجھے نظر آتا ہے, سب سے مضبوط جواب, وہ یہ کہ اس قوم کی ثقافت جاہلیت کی ثقافت میں تبدیل ہو گئی تھی, یہ قوم جاہلیت پر واپس چلی گئی تھی. اب ممکن ہے کوئی ہم پر اعتراض کرے, وہ یہ کہ تمہارا کہنا یہ ہوا کہ نبی کے اتنے اصحاب سب کے سب جاہلیت پر چلے گئے تھے, اتنی نبی نے تربیت کی ان کی ثقافت جاہلیت کی ثقافت بن گئی. ہمارا کہنا یہی ہے, ہاں ایسا ہی ہوا, نبی کے ہمراہ رہنے کے باوجود ان کی ثقافت جاہلیت کی ثقافت تھی. اور اس کی دلیل کیا ہے تو آپ کے سامنے بہت سادہ سی دلیل عرض کروں گا. کبھی سقیفہ بنی سائدہ کے واقعے کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. آپ سب نے سنا ہوگا لیکن سننے میں وہ بات نہیں آ سکے گی, جو آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کے سامنے واضح ہوگا. سقیفہ بنی سائدہ کو پڑھیے اور دیکھیے کہ جب وہ تاریخی لمحہ آیا جب امیر المومنین کا حق خلافت غصب ہو رہا تھا تو کس نے کیا دلیل دی؟ امیر المومنین کا کوئی طرفدار وہاں پر موجود نہیں تھا. جتنے بھی شیعیان علی مشہور ہیں, جتنے بھی اصحاب علی مشہور ہیں, ان میں سے کوئی ایک فرد بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. سوال یہ, کیا یہ اتفاقاً ہو گیا تھا؟ کیا یہ اتفاقی حادثہ تھا؟ مدینہ کتنا بڑا شہر ہونا چاہیے, کوئی کراچی کی طرح اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا کہ ایک محلے میں کچھ ہو دوسرے محلے میں پتا نہ چلے. ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں چھوٹے سے محلے تھے. ایک محلے میں کچھ ہو رہا تھا, وہاں پر کچھ ایسے لوگ جمع تھے جن میں اتفاقاً کوئی بھی علی کا ماننے والا نہیں تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو گفتگو کی گئی, ان میں سے یقیناً بہت سارے لوگ وہ تھے جو غدیر خم کے موقع پر موجود تھے، کیا کسی ایک نے بھی یاد دلایا کہ غدیر خم کا واقعہ بھی ہوا تھا؟ کیا یہ کہیں کہ 2 مہینے 10 دن کے فاصلے سے ان کے حافظوں سے نکل گیا تھا؟ ممکن ہے 1-2 کے حافظوں سے نکل گیا ہو، کیا پورے صحیفے بنی ساحدہ کے تمام لوگوں کے حافظے سے غدیر خم کا واقعہ نکل گیا تھا؟ یہاں پر صرف ایک جواب ملتا ہے، وہ یہ کہ جان بوجھ کر وہ لوگ جمع ہوئے تھے جن کی علی سے ذاتی دشمنیاں چل رہی تھیں، نہیں چاہتے تھے کہ امیر المومنین کی کسی ایک فضیلت کو بھی وہاں پر ذکر کیا جائے۔ اچھا میں کہوں گا کاش انہوں نے امیر المومنین کی فضیلت کو ذکر نہ کیا ہوتا، کوئی آیت پڑھی ہوتی، کوئی روایت پڑھی ہوتی۔ مثال کے طور پر کہہ رہے تھے کہ نبی کا جانشین کس کو ہونا چاہیے، تو کوئی ایک آیت پڑھتے اور آیت پڑھ کے ثابت کرتے یہ جانشین اس کو ہونا چاہیے، کوئی ایک حدیث پڑھتے اور کہتے نبی نے بتایا ہے کہ جانشین ایسا ہونا چاہیے۔ بخدا نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی روایت پڑھی، ایک بھی آیت نہیں، ایک بھی روایت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے دلائل دیے عرب ثقافت کے دیے، اس کا مطلب صرف ایک ہے، یہ جاہلیت کی ثقافت میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو قرآن کا ذکر کرتے، اگر اسلام سے تعلق ہوتا تو حدیث نبوی کو تکرار کرتے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے ثقافت جاہلیت کی ثقافت، یہ جاہلیت کی ثقافت پہ چلنے والے تھے، اور جب جاہلیت کی ثقافت پر چلے تو ظاہر ہے اس ثقافت میں امیر المومنین کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا تھا، اب کوئی حصہ امیر المومنین کے لیے نہیں تھا، بس عوام کا کردار یہ کردار تھا۔ یہاں پر پھر ایک اور بہت باریک سوال آئے گا، وہ یہ کہ پھر نبی کی اتنی تعلیمات کا اثر کیا ہوا؟ نبی نے اتنی تعلیمات دی تھیں، اتنی احادیث بیان کی کہ بعد میں سیاہ سکتا بن گئی اس سے، تو ان تمام تعلیمات کا اثر کیا ہوا؟ چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہاں پر ایک بہت حساس نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جاہلیت کو جڑ سے نہ اکھاڑا جائے تو جب بھی موقع ملے گا ظاہر ہو جائے گی۔ اگر جاہلیت جڑ سے نہ اکھڑے تو جب بھی موقع ملے گا اپنے آپ کو ظاہر کر دے گی۔ متعدد ایسے واقعات نبی کی حیات طیبہ میں پیش آ رہے تھے، ہم پہلے ہی وقت میں بہت زیادہ دیر کر چکے ہیں ابھی اس وقت تک بھی، تو میں مزید واقعات بیان نہیں کر سکتا۔ مسلسل میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ نبی کی حیات میں، مدینہ کی زندگی میں مسلسل جاہلیت اپنے آپ کو دکھا رہی تھی، بعض لوگوں کے اندر موجود جاہلیت، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو، چاہے وہ غزوہ حنین کے بعد اموال کی تقسیم کا ذکر ہو، مسلسل جاہلیت ان کی زبانوں سے باہر آ رہی تھی، اور نبی بار بار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ماننے والوں کے اندر سے ابھی تک جاہلیت ختم نہیں ہو پائی، اس لیے بھی امامت پر مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ اگر امامت کو انہوں نے اختیار نہ کیا تو یہ جاہلیت واپس آ جائے گی۔ اس بات کو مسلمان نہیں سمجھ سکے تھے، بعض تو اتنے سادہ لوہ تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، نبی نے اپنا جانشین بنایا تھا تم نے دوسرا جانشین لے لیا، کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ آ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ امیر المومنین کو لائیں گے۔ اتنی سادگی، سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ حق امامت کتنا بڑا حق ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس دفعہ غصب ہو گیا اگلی دفعہ دلائیں گے، پھر اگلی دفعہ کب آئی اور کس صورت میں آئی اور کتنے زخم اسلام کے پیکر پر لگتے رہے تب آئی، سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ کوئی کہ خاندان اہل بیت نے کوشش کیوں نہ کی، اور کوشش کیا کرتی ہیں؟ کیا بی بی طاہرہ ایک ایک کے گھر پر تشریف نہیں لے گئیں کہ تم نے ابن عم رسول کا دفاع کیوں نہیں کیا، علی کے حق کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس سے زیادہ کوشش کیا ہو سکتی تھی؟ وہ مجسم پیکر اس بھرے دربار کے اندر تشریف لے گئیں اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہو رہی تھیں، اور بی بی طاہرہ کیا ارشاد فرماتی، کیا غم کے پہاڑ بی بی طاہرہ پر نہیں ٹوٹ رہے تھے، کیا ان تمام چیزوں کو تحمل نہیں فرما رہی تھیں، اور کس طریقے سے حق امیر المومنین کو بیان کرتی، یہ سب کچھ بیان ہوتا رہا لیکن مسلمان دیکھتا رہا۔ مسلمان نہیں سمجھ سکا یا اپنے آپ کو نافہمی میں مبتلا کر دیا اور امیر المومنین کے حق کا دفاع نہیں کیا. یہاں پر ہمیں فوراً ایک پیغام ملتا ہے، اگر اپنی قوم کو ایک دفعہ اور کسی امام کے حق کے دفاع کے لیے تیار کرنا ہے تو اس میں موجود جاہلیت کے تمام آثار کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا، ورنہ یہ قوم حق کے امامت کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہو پائے گی. محض نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا، محض روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا. روزے و نماز 11 ہجرہ میں بھی رکھ رہے تھے لوگ، لیکن دلوں میں موجود مادہ پرستی انہیں جاہلیت کی سمت دے گئی. بس جب تک میں اور آپ معاشرے کے اندر مادہ پرستی دیکھ رہے ہیں، جب تک جاہلیت کی معمولی سی جڑ بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ جائیے اب یہ قوم حق امامت کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے. اس کو اپنی ذات سے تمام جاہلیت کی جڑوں کو نکالنا ہوگا، تب یہ حق امامت کے دفاع کے لیے تیار ہوں گے. کیسے نکالیں گے ان تمام کو؟ مسلسل تربیتی عمل، مسلسل اپنے نفس کا تزکیہ، مسلسل خاندان اہل بیت سے متصل رہنا واحد راستہ بنے گا جس میں ہم اس قوم کو تیار کر پائیں گے. یہ وہ سب سے بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے ہے. یقین فرمائیے اگر کام بس اتنا ہوتا کہ بھوکوں کے پیٹ بھرنا ہے، یہ کام مشکل کام نہیں تھا. ہم دولت جمع کر کے بھوکوں کے پیٹ بھر دیتے. اگر کام بس اتنا ہوتا کہ لوگوں کو امن و سکون دلانا ہے تو ہم بڑی بڑی آرمیز بنا کر لوگوں کو امن و سکون دلا دیتے. لیکن کام یہ ہے کہ ان کو اتنا تیار کرنا ہے کہ ان کے نفس میں سے جاہلیت کی ساری جڑیں کٹ جائیں. یہ کام مشکل کام ہے، یہ کام آسان کام نہیں ہے. تبھی تو 61 ہجرہ میں سید الشہداء کے انصار اتنے تھوڑے سے رہ گئے تھے. اگر معاملہ اتنا ہوتا کہ سید الشہداء کا بس ساتھ دینا ہے، اس کٹھن جگہ تک نہیں جانا، تو پھر ساتھ دینے والے بہت تھے، پھر ساتھ دینے والے بہت تھے، پھر کوئی کمی نہیں تھی. لیکن معاملہ صرف ساتھ دینے پر نہیں تھا، ساتھ دینا ہوگا اور وہ تمام قربانیاں دینی ہوں گی جس کو سید الشہداء طلب فرما رہے تھے. اب کام مشکل کام تھا، لہذا اگر کسی نے کہا کہ اے مولا میں آپ کی نصرت کے لیے شمشیر اور گھوڑا دینے کو تیار ہوں، مولا نے فرمایا نہ مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے نہ مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھے پاکیزہ نفس کی ضرورت ہے. پاکیزہ جانے آئیں، میرا ساتھ دیں، اس راہ میں خون بہائیں، یہ میرا ہدف ہے. سید الشہداء کے اصحاب تاریخ کے منتخب اصحاب تھے. سید الشہداء نے واقعہ کربلا میں کئی جگہ ارشاد فرمایا میرے اصحاب کیسے اصحاب ہیں، اور یہ لوگ بڑے منتخب افراد تھے. آج جب میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ مصائب کس کے پڑھوں تو عجب تحیر کا شکار تھا. ہر شخص فضیلت کا حامل، ہر شخص کے اندر ایک خاص کردار. آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے، ایک ایک شخص آپ کو ایسا لگے گا جیسے پروردگار آدم نے آدم کے وقت سے لے کر اب تک چند لوگوں کو بنایا تھا کہ یہ امام حسین کا ساتھ دے، یہ سید الشہداء کا ساتھ دے. لہذا لوگ بنتے چلے آ رہے تھے اور سید الشہداء سے متصل ہوتے چلے آ رہے تھے. شہبِ عاشور کا ایک واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، نافع بن حلال کی روایت ہے، کہتے ہیں سید الشہداء ایک دفعہ رات کی تاریکی میں خیمے کے باہر تشریف لے گئے اور اندھیرے میں چلنا شروع کیا. کہا مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ چلتا رہا، ایک جگہ پر مولا نے مجھے بلایا. میں نے پوچھا مولا آپ اتنی تاریکی میں اتنی تنہائی میں کیوں آئے؟ فرمایا میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہاڑیوں کے پیچھے چھپ کر کہیں تم لوگوں پر کوئی حملہ نہ کرے. اس کے بعد سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ کہا، کہا دیکھو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان راستہ ایسا محفوظ راستہ ہے، اے نافع کیا تو یہ کرے گا کہ یہاں سے چلا جا اپنی جان بچا لے؟ آپ اور میں امامت کی محبتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. ابھی اسی وقت بیٹھے بیٹھے ذرا تصور فرمائیے گا، جس کے بچے الاتش کہہ رہے ہوں وہ اپنے کسی صحابی سے کہہ رہا ہے تو جان بچا کر چلا جائے یہاں سے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا سید الشہداء کا دل کتنا رؤوف دل ہے، کتنا مہربان دل ہے.
نافع بن حلال سے کہا ہے، نافع کیا تو یہ کرے گا دو پہاڑیوں کے درمیان چھپ جا، یہاں سے چلا جا، اپنی جان بچا لے. نافع کہتے میں قدموں میں گر گیا، میں نے کہا مولا میرا گھوڑا، میری شمشیر، میرا سب کچھ آپ کے اوپر نظار ہے مولا، میں اپنی جان جب تک آپ کی راہ میں نہیں دوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. نافع نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا. اس کے بعد سید الشہداء واپس تشریف لائے. نافع کہتے ہیں مولا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے اندر چلے گئے. کہتے ہیں میں نافع باہر خیمے کے باہر پہرا دیتا رہا، اچانک مجھے بی بی کی آواز آئی اور بی بی نے ایک دفعہ گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اے بھیا کیا آپ نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ دو جملے بی بی کی عظمت کے بارے میں ذکر کرتا چلوں. بی بی شب عاشور ایک مقام پر اتنا گھبرا گئی تھی کہ غش کھا کر گر گئی تھی. اس موقع پر سید الشہداء نے بی بی کے قلب مقدس کو کوئی تسلی دی تھی، پھر شاب غریبہ سے لے کر شام تک کبھی غش نہیں آیا تھا. یہ بڑی عجیب رات تھی شب عاشور کی رات. بی بی نے گھبرایا، اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے. سید الشہداء نے اپنے اصحاب کی فضیلت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا مستند جملہ ہے، فرمایا اے بہن میں نے اپنے اصحاب کو بار بار آزمایا ہے اور میں نے ان کو موت کا ایسا ہی مشتاق پایا ہے جیسے بچے اپنے ماں کے دودھ کے مشتاق ہوتے ہیں. بہت بڑی فضیلت تھی مولا نے اپنے اصحاب کو، لیکن نافع کے دل پر یہ جملہ بڑا کراہ گزرا. بی بی نے پوچھا آپ نے اصحاب کو آزمایا یا نہیں آزمایا؟ کہا میں ابھی جاؤں گا. حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے. اب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ پہلے میرا دل چاہ رہا تھا حبیب کے مظاہر کے مرضیے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. حبیب ابن مظاہر کے لیے ایک جملہ سید الشہداء کا صحیح جملہ ارشاد فرمایا تھا، حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. اتنا بڑا رتبہ ہے حبیب ابن مظاہر کا، میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام. نافع بن حلال کہتے ہیں میں حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا، میں نے حبیب ابن مظاہر کہا ہے. حبیب غضب ہو گیا، اس شہزادی کو تشویش ہے ہماری وفاداریوں کے اوپر. روایت میں لکھا حبیب ابن مظاہر نے خیموں کے درمیان میں کھڑے ہو کر سب کو ندا دی، سب لوگ آ گئے، بنی ہاشم کے لوگ بھی آ گئے. حبیب ابن مظاہر نے دیکھا نہیں بنی ہاشم کے لوگوں کو اس وقت طلب نہیں کرنا. بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا، اے بنی ہاشم آپ لوگ اپنے خیموں میں واپس چلے جائیے، آپ لوگ عبادتوں میں مشغول رہیے. پھر تمام باقی اصحاب کو جمع کیا، کہا اے اصحاب با وفا شہزادی کو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. سب تڑپ کے رہ گئے. کہا اے پیرے حرم، اے حرم کے ماننے والے، تو بتا ہم وفاداری کا یقین کیسے دلائیں گے؟ ہمیں رات کی مہلت نہیں چاہیے، ابھی دشمن پہ حملہ کر دیں گے. نافع بن حلال نے کہا اے حبیب شاید مولا ابھی بھی خیمے میں موجود ہوں گے، بہتر ہے کہ ہم خیمے کی سب جائیں. تمام اصحاب کو جمع کیا. حبیب نے بتایا اپنی سرکردگی میں خیمے کے باہر میرا دل چاہتا تھا کہ کسی ایک صحابی کے مرثیے ہیں اور اس کے مصائب کو آپ بیان کروں، لیکن میں اپنے آپ کو قائل کر پایا کہ ہماری اگر کوئی خواہش ہے تو مولا اپنے غلاموں کا غلام بنا لے ہمیں، یہ خواہش ہے دل میں، تو میں نے غلام کا تذکرہ چنا ہے، اس سیاہ حبشی غلام کا جس کی نورانیت کو میں اور آپ نہیں جان پائیں گے۔ ایک موقع آیا، عاشور کا دن، اصحاب روانہ ہو رہے ہیں، وہ حبشی غلام بار بار آتے ہیں، سید الشہداء کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے، ایک موقع پر کہہ پاتے ہیں، مولا کیا مجھے بھی اس نجات ملے گا؟ اب سید الشہداء کے سامنے اگر اکبر آتے تھے تو کہتے تھے تقدم ولدی، لیکن غلام آیا تو چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ فرمایا اے جون، ہم غلاموں کو آسان وقت کے لیے رکھا کرتے ہیں، آسانیوں کے لیے رکھا کرتے ہیں، تم نے اب تک مصیبتیں جھیلی، یہ تمہاری وفاداری کے لیے بہت ہے، اپنی جان نثار نہ کرو۔ بس اس حبشی غلام نے عجیب لہجے میں کہا، مولا زندگی بھر آپ کا نمک کھایا تھا، آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تھا کہ کبھی تو کوئی موقع آئے گا وفاداری کا، میں وفاداری کروں گا، مولا کہیے ایسا تو نہیں ہے میرا سیاہ خون رکاوٹ بن رہا ہے، کہیے ایسا تو نہیں ہے میرا بدبودار جسم رکاوٹ بن رہا ہے۔ مولا کا دل بسیج گیا، اپنے غلام کو اجازت دے دی، اب وہ غلام کھل کھلا اٹھا، میدان جنگ کی طرف گیا، کوئی زرا پہن کے جاتا تھا، کوئی خود پہن کر جاتا تھا، اس غلام نے سب کچھ اتار دیا اور کہنے لگا اے لوگو آؤ اب سیاہ غلام کی جگ دیکھو۔ نصرت اہل بیت میں سیاہ غلام کی جنگ دیکھو۔ بس مختصر، زمین پر گرا، نہیں معلوم کس کو ندا دی، آیا جرأت کی کہ مولا کو آواز دے یا یہ جرأت نہ کی، لیکن اتنا سب نے لکھا ہے، پہلے اصحاب اٹھنے لگے، سید الشہداء نے سب کو بٹھا دیا، کہا میں خود جاؤں گا اپنے غلام کو لانے کے لیے، میں خود جاؤں گا اپنے غلام کو لانے کے لیے۔ بس اس جگہ پر پہنچے جہاں جون گرے ہوئے تھے، سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، چہرے پر سے خاک اور خون کو صاف کیا، اب یہ زانو گویا وہی زانو ہے جس پر علی اکبر کا سر ہوتا تھا۔ جون کی آنکھ کھل گئی، اپنے مولا کا دیدار کیا، اپنی قسمت پہ مسکرا اٹھے۔ سید الشہداء نے ایک ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار میرے خادم جون کے جسم میں نورانیت ڈال دے، پروردگار اس کے جسم پہ خوشبو ڈال دے۔ روایت بنی اسد آئے، لاشیں دفنانے لگے، ایک جسم میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، سید سجاد سے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے، اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟
وسيعلم الذين ظلموا اي مقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کو راہ اہل بیت پہ شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں سید الشہداء کی عزاداری میں مشغول ہوں گے، اے پاک پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والوں کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔
اے پاک پروردگار ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.